الحمد لله والصلاة على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین حضرات، کسی بھی موضوع بولنا خاصا دشوار یوں ہے کہ اگر انسان کم علم ہو، فن خطابت سے نابلد اور الفاظ سے کھیلنا اسے آتا نہ ہو تو دشواری دو چند ہو جاتی ہے. اس وقت تک آدمی کسی بھی موضوع پہ بول نہیں پاتا جب تک کہ وہ ذہنی طور پر یکسو نہ ہو. بعض وقت انسان ایسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ تکلیف سے ذہنی طور پر یکسو رہنے نہیں دیتی باوجود کوشش کے. تو ایسے حالات میں کسی خاص موضوع پر بولنا بہت دشوار ہو جاتا ہے. شاید ان دنوں میں کچھ ایسی ہی کیفیت سے گزر رہا ہوں. تو ایسی کیفیت ہے کہ کسی چیز پر یکسوئی سے بولنا تقریباً ناممکن ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ کسی خاص موضوع کو میں پکڑوں اور اس پر ٹامک ٹوئیاں مارنے لگوں. اس سے بہتر یہ ہے کہ میں سوالات کے جواب دے دوں. کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ زندگی ٹھیک لائن پر جاری ہوتی ہے لیکن پھر اس میں خلل آ جاتا ہے، کوئی ایسی حرکت یا غلطی ہو جاتی ہے کہ زندگی فضول لگتی ہے، کیوں؟ یہ صاحب سوال پہلے شخص نہیں جنہوں نے یہ سوال پوچھا، بلکہ یہ سوال اکثر و بیشتر پوچھا جاتا ہے. شاید اس میں ہماری یادداشت ہمارا ساتھ نہیں دے پاتی کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہوتا ہے زندگی کے بارے میں وہ ہمیں بر وقت یاد نہیں آتا. یوں ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس آیت کا یہاں بارہا ذکر ہوا جس میں اللہ تعالی نے کہا کہ ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. مراد یہ ہے کہ دن انسان کی زندگی میں یکساں نہیں رہتے، وقت یکساں نہیں رہتا، اچھا برا وقت آتا رہتا ہے. اسی طرح انسان کی ذہنی کیفیات بدلتی رہتی ہیں. جیسے میں ابھی ذکر کر رہا تھا، یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ وہی مثال سامنے آ گئی کہ کہیں کوئی روحانی تکلیف ایسی آ جاتی ہے کہ انسان یکسو نہیں ہو پاتا، کوئی جسمانی تکلیف ایسی آ جاتی ہے کہ انسان یکسو نہیں ہو پاتا. جب میں روحانی تکلیف کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد یہ نہیں کہ انسانی روح کو بخار ہو جاتا ہے یا کہیں وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی تو انسانی روح کی ٹانگ بازو ٹوٹ گیا، ایسا نہیں ہے. انسانی روح کو جو تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے وہ عام طور پر بڑا شدید ہوتا ہے. کوئی انسان ہمیں ہماری توقع کے خلاف بات کہہ دے، ایک خاص معیار سے گری ہوئی بات کہہ دے، ہمیں کوئی شخص گالی دے دے، یہ سب روحانی تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں. ہماری روح کو دکھ ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف عام طور پر خاصی شدید ہوتی ہے، جسمانی دکھ سے بڑھ جاتی ہے. تو یہ یکسوئی ختم ہو جائے گی، ہماری توقعات کسی سے پوری نہ ہوئی، بھلے ہم نے وہ توقعات غلطی وابستہ کیوں نہ کی ہوں کسی سے. تو یوں لگتا ہے جیسے یہ اینڈ آف دی ورلڈ ہو گیا، ایسا ہوتا نہیں. تو جب ہم ایسے روحانی کرب میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہماری یکسوئی متاثر ہو جاتی ہے. اسی طرح جسمانی تکالیف کچھ ایسی ہوتی ہیں، جیسے دانت کا درد ہے، وہ تھروبنگ پین ہے، یہ انسان کو یکسو نہیں ہونے دے گی. زندگی میں کوئی بھی کام ہم کرنے لگیں گے تو اس کو ہم صحیح طریقے پر سر انجام نہیں دے پائیں گے. حالانکہ دانت انسانی جسم میں بہت چھوٹا حصہ ہے, لیکن وہ ایسی تھروبنگ پین ہے کہ وہ ٹکنے جین دیتی آدمی کو. ایسے ہی کچھ لوگوں کے لیے مائگرین پرابلم ہو جاتا ہے, وہ انہیں ٹکنے نہیں دیتا. تو جب ایسی کیفیات سے گزر رہا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کسی گلٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے. آپ جیسا کوئی نیک آدمی کسی کو کوئی دکھ دے دے تو جو لمحاتی غصہ ہے, ان لمحات سے گزرنے کے بعد انسان ایک شدید قسم کے گلٹ میں مبتلا ہو جائے گا کہ میری ذات سے کسی کو یہ دکھ پہنچا, میں نے کسی کو تکلیف دے دی. وہ گلٹ انسان کو یکسو نہیں ہونے دے گا, اسے چین نہیں آئے گا. تو یہ انسان کی بدلتی کیفیات ہیں. کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ انسان کی زندگی میں اس کی جسمانی اور روحانی یا ذہنی کیفیات بدلتی رہتی ہیں, اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے, جس کے نتیجے میں انسان کی یکسوئی متاثر ہوتی ہے. اور بعض اوقات یہ کیفیت اتنی بڑھ جاتی کہ اس کی سینس آف ڈائریکشن لوز ہو جاتی ہے. تو جب سینس آف ڈائریکشن لوز ہونے لگے تو انسان کو لگتا ہے کہ میری زندگی بے معنی ہو گئی, بے مقصد ہو گئی. لیکن یہ چیزیں ایسی نہیں کہ ان سے گھبرا کے ہم اپنی راہ بدل دیں, بلکہ اگر تھوڑا سا بیٹھ کے ہم جائزہ لیں تو اس سے ہم جان چھڑا سکتے ہیں. اگر جسمانی تکلیف ہے تو آسان علاج یہی ہے کہ ڈاکٹر سے جا کے دوا لے لی جائے, اس سے جان چھوٹ جائے اس کی. اگر انسان روحانی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کا ریزن اسے سمجھ آ جائے گا. اگر گلٹ کا احساس ہو رہا ہے تو جس انسان کو ہم نے دکھ دے دیا ہے, تکلیف دے دی ہے کسی کو, ہم اس کی توقعات کے خلاف اس کے ساتھ بیہیو کر بیٹھے تو اس سے جا کے سیدھی سیدھی معافی مانگ لی جائے تو اس سے جان چھوٹ جاتی ہے. یہ چیزیں ایسی نہیں جس سے ہم یہ کہیں کہ ہماری زندگی بے مزہ ہو گئی, زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یا معلوم نہیں ہم نے کون سا گناہ کر دیا کہ ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے. ایک صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اور وہ اللہ کی راہ پر چلے آئے دنیا داری چھوڑ کر. اپنے فرائض تو دنیا بھی نبھا رہے ہیں لیکن اللہ کی راہ پہ لگ گئے. تو جب وہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے کافی آگے آ گئے تو ہر دوسرے تیسرے مہینے وہ مجھے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاہ صاحب مجھ سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہے, کیونکہ مجھے خواب کوئی الٹے سیدھے آ رہے ہیں, یا ان کو کچھ مشاہدات ہوتے ہیں کہ صاحب آج جو مشاہدہ ہوا وہ تو بڑا عجیب و غریب تھا. ان سے عام طور پہ میں تسلی دے دیا کرتا ہوں, لیکن ایک دن ان سے میں نے کہا کہ آپ یہ فرمائیے کیا مشاہدہ ہوا. تو انہوں نے اپنا وہ مشاہدہ بتایا تو میں نے ان سے کہا کہ اب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کیجئے کہ آپ اس سے کیا سمجھے. انہوں نے کہا کہ صاحب لگتا یوں ہے کہ مجھے انعامات دیے جا رہے تھے اور میری کسی غلطی سے وہ انعامات روک لیے گئے. تو ان کے اس مشاہدے کا انالیسس کر کے میں نے بتایا کہ انعامات روک نہیں لیے گئے, بلکہ آپ کو یہ دکھا دیا گیا کہ انعامات آپ کو ملیں گے ضرور, لیکن ابھی وقت نہیں آیا. رب تعالیٰ بھی امریکہ کی طرح آپ کو کہنا ہے ڈو مور، اس کے بعد کچھ آپ کو پلے پڑے گا. تو ہم کیفیات کو سمجھ نہیں پاتے، حالانکہ کیفیات تو ہر لمحہ چینج ہوتی رہتی ہے. یہ مت سمجھیے کہ زندگی جس ڈگر پر چل رہی تھی، جس رفتار سے چل رہی تھی، اس میں اگر کوئی خلل آیا ہے تو اس میں کوئی ہمارا گناہ ہی ہمارے آڑے آ رہا ہے. کلاس 9 میں ہمارے ٹیچر سے جو ہمیں سائنس پڑھاتے تھے، پہلے دن کلاس میں آئے تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا اپنے ایک شعر سے. وہ شاعر تھے، بعد میں اللہ نے انہیں بہت بڑا نام بھی عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ اگرچہ شعر مجھے یاد نہیں رہتے کہ حصے لطیف ہے ہی نہیں میرے اندر، لیکن معلوم نہیں یہ شعر کیوں کلاس 9 سے لے کے اب تک یاد ہے. انہیں اپنا تعارف کرایا کہ گل ہوں میں، خار ہیں میری پاداش، رنگ و بو میرے جرائم ہیں. تو معلوم ہوا کہ وہ کمیونسٹ ہیں اور حکومت نے انہیں جیل میں ڈالا تھا، کل شام ہی رہا ہو کر آئے واپس. وہ اس کو ریفر کر رہے تھے، لیکن یہ جو زندگی میں ایک ٹھہراؤ رک سی جاتی ہے، زندگی خلل آ جاتا ہے. بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ یہ انسان کے اپنے رنگ و بو کے جرم میں وہ کانٹے اسے ملنے لگتے ہیں، اور وہ کانٹے اس لیے چبھوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ آنے والے کل میں اس کو بہتر انعامات دے دیے جائیں. تو جب بھی کسی کو روحانی راہ میں، دنیاوی نہیں بات کر رہا، روحانی راہ میں جب بھی کسی کو چکی میں ڈالا جاتا ہے، پڑھے لکھے الفاظ میں اگر ہم یہ کہیں کہ اس کو جب مل سے گزارا جاتا ہے، تو عام طور پر وہ ریفریشر کورس ہوتا ہے. اس کو کوئی ترقی ملنے والی ہے یا کوئی بہتر اسائنمنٹ دی جا رہی ہے، تو اس کا ریفریشر کورس اس ٹریننگ کا کرا دیا جاتا ہے کہ انسان کس درجے کی اپنی ہڈیاں توڑوا سکتا ہے یا کس درجے کی سختیاں برداشت کر سکتا ہے. ہم لوگ فقیروں کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر مجھ جیسے لوگ، تو بڑے انسپائر ہوتے ہیں ان کی زندگی سے. ایک صاحب تھے کوئٹہ میں، سول لائنس میں ایک گھر کی دیوار کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، تپتی باپا کہلاتے تھے وہ. تو میں جب بھی ٹور پر کوئٹہ گیا تو میں نے ان کو اسی دیوار کے ساتھ وہیں بیٹھے دیکھا. تو وہاں کے لوکلز کا کہنا یہ تھا کہ کوئی 30-35 سال سے بیٹھے ہیں، ان کا تعلق دراصل تبت سے ہے، تو وہاں کہیں آئے اور آ کے اس دیوار کے ساتھ ڈیرے لگا لیے. ان دنوں کوئٹہ میں برف باری بہت ہوتی تھی، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہاں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ان کے ارد گرد برف اس طرح پڑتی ہے کہ وہ لگتا ہے کنویں میں بیٹھے ہوئے ہیں برف کے. اسی حال میں بیٹھے رہتے تھے، بغیر کپڑے کے، بغیر لحاف کے، بغیر کسی پروٹیکشن کے، اس طرح دھوپ میں بھی ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے. تو میں انہیں دیکھ کے بہت انسپائر ہوتا تھا، کیا مزے کی زندگی ہے کہ نہ موسم کی سختی کا خیال ہے، نہ یہ خیال کہ کوئی کھانا کہاں سے آئے گا، نہ کسی روپے پیسے کی کوئی فکر ہے. ان کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ انہوں نے کبھی کسی سے کچھ لیا نہیں، کچھ دینے کی کوشش کرے تو مارتے تھے آگے سے. اب وہ ان کی یہ ادا بڑی بھاتی تھی کہ بڑے مزے سے بیٹھے ہیں، کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے. لیکن بعد کے آنے والے سالوں میں پتہ یہ لگا کہ اس مقام پر پہنچنے سے پہلے تو انسان کو چکی کے دو پارٹوں میں رکھ کے اس طرح پیس دیا جاتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کا سرما بن جاتا ہے. دنیا کی کوئی ایسی سختی نہیں جس سے انسان اس مقام تک پہنچنے کے لیے گزرتا نہیں ہے. تو مجھ جیسا انسان تو پہلے دن کی ایک دن کی سختی برداشت نہیں کر سکتا. فقیروں کو دیکھ کے ہم لوگ ادھر کو لپکتے ضرور ہیں, لیکن ان کی زندگی کی سختیاں جن سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں وہ کم سے کم مجھ جیسے انسان کو تو ناقابل برداشت دکھائی دیتی ہیں کہ انہیں کون نمٹائے گا. تو بات وہی ہو رہی تھی کہ روحانی کیفیات میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کے نتیجے میں ہماری زندگی متاثر ہوتی ہے, ہمارے احساسات تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں. لیکن اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, یہ وقتی ہوتے ہیں, انسان اس فیز سے گزر جاتا ہے اور پھر اپنی ڈگر کو چلا جاتا ہے. بھی کسی صاحب نے معلوم نہیں کسی جگہ سے بھیجی ہے کہ I've come to know a حدیث of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم regarding advertates as if someone take it regularly would get well, myocardial infection and other related complications like arterial thrombosis and plaques. سوال لکھنے والوں سے میں ایک درخواست کروں گا, اب یہ پورا A4 کا پیج ہے جو بطور سوال آیا ہے, مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ میں اسے پورا پڑھ ڈالوں, لیکن اسے سننے والوں کا وقت ضائع ہوتا ہے کہ میں آدھا وقت اس کو پڑھنے میں لے لوں گا. ان کا سوال وہ خاصی لمبی تمہید کے بعد اصل میں وہ پوچھ یہ رہے ہیں کہ یہ اجوا کھجور کس طرح سے مدد کرتی ہے انسان کی آرٹریز سے پلیک کو ایروڈ کرنے میں, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ڈینیوڈیڈ ویسکولر اینڈوتھیلیم ہیں وہ کس طرح سے ریہیبلیٹیٹ ہوتے ہیں, ان سے ان کی مراد یہ ہے کہ اس کی ریپیئر کیسے کر دیتی ہے اجوا کھجور, اور تیسرا کہ اجوا کھجور, یہ اس کا اردو میں شن نہیں عرض کر سکوں کہ وٹ رول اجوا پلیز ٹو کمبیٹ. اب انہوں نے آگے چار اور مختلف کنڈیشنز لکھی ہیں جو آرٹریز میں پیدا ہوتی ہیں. میرا تعلق ایگریکلچر سے کبھی نہیں رہا, میرا خیال ہے کہ میری آبا و اجداد بھی کبھی شاید کسی گاؤں میں نہیں گئے ہوں گے, اس لیے کوئی معلومات میری زیادہ نہیں ہیں فصلوں کے بارے میں. بلکہ ایک بار جب گورنمنٹ کی جاب چھوڑی تھی تو ایک امریکن کمپنی نے مجھے ہائر کرنا چاہا اپنے پاکستان آپریشنز کے لیے, تو وہ کمپنی ہائبرڈ سیڈز میں ڈیل کرتی تھی. انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ ان کی پروڈکٹ کیا ہے, تو میرا پہلا جواب ان سے یہ تھا کہ میں اس کے لیے مناسب آدمی نہیں ہوں کیونکہ مجھے آج تک اتفاق نہیں ہوا کسی گاؤں میں جانے کا. تو جس کا انٹرویو ہو رہا تھا وہاں درخت تھے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کچھ, تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ یہ نزدیک ترین درخت تھا, امریکن تھے جو انٹرویو کر رہے تھے, کہ یہ قریب ترین درخت کا اگر آپ پوچھیں گے کیا ہے تو سوائے اس کے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ یہ ایک درخت ہے اس کے علاوہ مجھے نہیں معلوم. تو میری معلومات اتنی ناقص ہیں ایگریکلچر یا ایگریکلچر پروڈیوس کے بارے میں. جہاں تک میں جانتا ہوں ایک بنیادی چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے اجوا کے بارے میں کہ اجوا مینلی مدینہ یا اس کے ارد گرد کے علاقوں میں پیدا ہوتی ہے. سعودی عربیہ کے یا گلف کے وہ تمام علاقے جہاں کھجور پیدا ہوتی ہے وہاں اجوا نہیں ہوتی، اجوا صرف مدینہ یا اس کے ارد گرد کے ایریاز کے لیے مخصوص ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ کا جو جیولوجیکل اسٹریٹا ہے اس کی جو سوائل ہے وہ اپنے ایک ٹپیکل ویدر کی وجہ سے خاص اس کی فارمیشن ہے، اس کی کیمیکل کمپوزیشن اس کی ایک خاص ہے، اس کی وجہ سے اس درخت کی نشوونما وہاں ہوتی ہے. سیکنڈلی جو اس کی کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں مدینہ اور اس کے ارد گرد کے ایریا کی، وہ ایریا بہت زیادہ نہیں ہے. مدینہ سے جیسے ایک بار یہاں کسی گفتگو کے دوران میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اسے مختلف رنگ دینے کے لیے ایک عجیب رول بنایا ہے کہ آپ کسی ایک پرٹیکولر پوائنٹ کو لے لیجئے، اس کے 100 miles ریڈیس میں، ڈائمیٹر نہیں ریڈیس، 100 miles ریڈیس میں تو ایک سی آب و ہوا ہے، ایک سی جیولوجیکل اسٹریٹا ہے، ڈائلیکٹ ایک سا ہے، لوگوں کی شکل و صورت ایک سی ہے. لیکن جو ہی ہم 100 miles ریڈیس سے بیونڈ جائیں گے تو ڈائلیکٹ بھی چینج ہوتا ہے، لوگوں کی شکل و شباہت، ان کے قد کاٹ میں تبدیلی آتی ہے، ویجیٹیشن جو خودرو ویجیٹیشن ہے اس کے رنگ و روپ میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے. آپ اس کی مثال لے لیجئے لاہور کی، تو لاہور کے 100 miles ریڈیس اگر آپ دیکھیں نارتھ ویسٹ میں تو جہلم پر جا کے ختم ہوتا ہے. اگر آپ اس کو ویسٹ میں دیکھیں گے، بلکہ ویسٹ ویسٹ ساؤتھ، تو ساہیوال آخری حد ہے اس کی. ادھر اگر ایسٹ میں ہم جائیں گے لاہور کے تو لدھیانہ سے آگے امبالہ تقریباً وہ اس کی حد بن جاتی ہے. تو جو ہی ہم سفر کرتے ہیں نارتھ ویسٹ میں، جہلم جاتے ہیں تو وہاں ڈائلیکٹ چینج ہو جاتا ہے پنجابی کا، وہاں ٹاپوگرافی پوٹوہار آ جاتا ہے سارا، اس کے ویدر میں تبدیلی آتی ہے، وہاں کی جو جڑی بوٹیاں ہیں ویجیٹیشن، نیچرل ویجیٹیشن، اس کی شکل و صورت تبدیل ہو جاتی ہے. ساہیوال سے آپ آگے نکل جائیے جبتنی کی طرف تو ڈائلیکٹ چینج ہونے لگتا ہے، اس کے اندر سرائکی مکس ہوتی ہے، اسی طرح ویجیٹیشن میں تبدیلی آ جاتی ہے، جو نیچرل پروڈیوس ہے ایگریکلچر پروڈیوس وہ تبدیل ہو جاتی. وہ مین اس کا کاز زمین کی خصوصیات اور ویدر خصوصیات ہیں. اور اسی ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ ہم عام طور پر شکایت کرتے ہیں کہ اگرچہ قرآن نے کہا کہ شہد میں انسان کے لیے شفا ہے لیکن ہم شہد کھاتے ہیں تو عام طور پر شفا نہیں ہوتی. میں نے عرض کیا تھا کہ انسان جہاں رہتا ہے اگر اس کے اسی علاقے میں پیدا ہونے والا شہد لے تو اس میں اس کو ڈیفینیٹلی شفا ہو جاتی ہے، لیکن ہم کرتے یہ ہیں کہ رہتے لاہور میں ہیں لیکن ہالینڈ کا شہد کھاتے ہیں یا آسٹریلیا کا شہد کھاتے ہیں. اب وہاں کے موسمی حالات، وہاں کے زمینی حالات دونوں ہی مختلف ہیں پاکستان سے. ہماری باڈی کو، انسان کی باڈی کو اللہ تعالیٰ نے ان موسمی حالات کے لیے بنایا ہے جہاں ہم رہتے ہیں، اور وہاں اللہ نے جو ہمارے لیے ایگریکلچر پروڈیوس عطا کی ہے وہ بھی اسی موسم کو، اسی علاقے کو سوٹ کرتی بھی کی ہے. یورپ میں ہمارے بہت سے بھائی جو جاتے ہیں ٹیمپرری وزٹ پر، وہ ایک خربوزہ جسے ہنی ڈیو کہتے ہیں وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے کھاتے ہی انسان کا گلا خراب ہوتا ہے. پہلا ایفیکٹ اس کا یہ آئے گا. اور ود ان آرز اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس موسمی حالات کے لیے نہیں ہے. وہاں جامن آپ کھائیے نہ اس کا مزہ آئے گا اور نہ اس کے آپ کے طبی فوائد ملیں گے کبھی, اس لیے کہ ان موسمی حالات کے لیے وہ ہے ہی نہیں. تو جہاں انسان رہتا ہے اسی علاقے کے پیدا ہونے والے پھل اپنے موسم میں کھائے جائیں اس کا فائدہ ہوتا ہے اس کی فصلوں کا. تو بات اجوا سے چلی تھی کہ اجوا وہاں پیدا ہوتی ہے. اس کے آپ سبھی حضرات مدینہ گئے ہوئے ہوں گے ڈیفینیٹلی, اس لیے کہ ہم تو سلام کی خاطر حاضر ہوتے ہیں. تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا موسم پورے سعودی عربیہ سے ڈیفرنٹ ہے. اگر طائف کے علاقے میں سعودی عربیہ کا سب سے بہتر موسم ملتا ہے, لیکن وہاں بھی زمینی حالات وہ نہیں ہیں جو مدینہ کے ہیں. جو ٹاپوگرافی سے مراد ہے بالکل مختلف ہے ٹاپوگرافی وہاں کی طائف کی مدینہ کے مقابلے پہ. اسی طرح جو آب و ہوا ہے اس میں شدت آتی ہے طائف میں, اور طائف میں ڈرائی ہو جاتی ہے ہوا. مدینہ میں ہوا ڈرائی نہیں, ٹھنڈی ہے لیکن ڈرائی نہیں ہے, اس میں رطوبت موجود رہتی ہے. یہ موسمی حالات اور زمین کی خاصیت ہیلپ کرتی ہے اجوا کو وہاں گرو کرنے میں, اور اس کے اندر اللہ تعالی نے ایسی تاثیر دے دی ہے کہ جو ہماری آرٹریز کے اندر فیٹس جمتی ہیں جسے میڈیکل ٹرمنالوجی میں پلیک کہا جاتا ہے, وہ اس کی تیزابیت سے اس کا ایروئن شروع ہوتا ہے, اسے اکھاڑنا شروع کر دیتی ہے. اس کا چھلکا انسانی دل کے مسلز کو مضبوط کرنے میں رول ادا کرتا ہے. تو یہ دوہرا اثر آتا ہے اجوا کے کھانے سے کہ اس کا گودا اس پلیک کو ایروڈ کرتا ہے جو جم گیا ہے آرٹریز میں, اور اس کا چھلکا اس کی سکن ہے وہ ہمارے خون میں شامل ہو کر جب وہ سپلائی خون کی مسلز کو ملتی ہے تو اس سے ہمارے مسلز مضبوط ہوتے ہیں. جن صاحب نے سوال لکھا ہے اس میں انہوں نے میڈیکل ٹرمنالوجی استعمال کی ہے, اس سے لگتا ہے کہ ڈاکٹر ہیں, تو انہیں معلوم ہوگا کہ انسان کی چار آرٹریز ہیں جن سے خون کی آمد و رفت رہتی ہے دل میں. اگر اس کے اندر بلاکیج آ جائے کہ وہ بلاک ہونے لگیں تو بلڈ کا فلو ڈسٹرب ہوتا ہے, اس میں کمی آنے لگتی ہے. لیکن چونکہ جسم کو تو خون پورا درکار ہے تو اس کمی کو کمپنسیٹ کرتا ہے دل. نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنی قوت سے زیادہ کام کرنے لگ جاتا ہے, اور جب ایک لمبے عرصے تک وہ اپنی جس کے لیے وہ ڈیزائنڈ ہے اس کیپیسٹی سے زیادہ پمپنگ کرتا ہے تاکہ انسانی جسم کو خون پورا مل سکے, تو اس سے اس کے مسل ویک ہونے لگتے ہیں. اور ابھی تک میڈیکل سائنس میں کوئی ایسی میڈیسن دریافت نہیں ہو سکی جو انسان کے دل کے مسلز کو مضبوط کر دے. تو یہ اجوا ان فیکٹ ٹو پرانگ ٹریٹمنٹ دیتی ہے انسان کو, کہ اس کا گودا اپنی الکیلک پراپرٹیز کی وجہ سے اس میں الکلی پائی جاتی ہے اس کے گودے میں, یہ اس پلیک کو ایروڈ کر دیتی ہے. اس کا فنکشن اسی طرح ہوتا ہے جیسے انہوں نے ڈائیگرام دی ہے بلاکڈ آرٹری کی, کہ بلڈ اس میں سے جب گزرتا ہے تو اس کو رکاوٹ ملتی ہے اسی جس جگہ پر یہ بلاک ہو رہی ہے, چوک ہو رہی ہے. تو اس میں سے بلڈ جب گزرتا ہے تو اپنے ساتھ تھوڑی تھوڑی مقدار اپنے الکیلک پراپرٹیز کی وجہ سے اس کو ایروڈ کرنے لگتا ہے اس جمی ہوئی فیٹ کو جس سے نیرو ہو گئی ہے آرٹری, تو وہ اس کو کلیئر کر رہا ہوتا ہے. دوسرا उसके जो स्किन है जो हमने खाई है उसके अंदर जो केमिकल्स मौजूद हैं वो हेल्प करते हैं जब उन तीन आर्टरीज से जिनसे सिर्फ मसल्स हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई जाती है, क्योंकि वो तीन वेन्स हैं इंसान की जो इंसान के हार्ट के मसल्स को खून सप्लाई करती हैं, उसमें से एक वेन जो है वो 50% ऑफ द टोटल सप्लाई देती है दिल के मसल्स को, बाकी दो 25-25%। तो उनसे जब वो ब्लड उसके मसल्स को जाता है तो वो उसको स्ट्रेंथन कर देती है। तो ये दोहरा इफेक्ट होता ये है कि एक तरफ दिल मजबूत हो रहा होता है, दूसरी तरफ जो ब्लॉक्ड पैसेज है वो खुलना शुरू होता है, तो ब्लड की सप्लाई और ज्यादा तेजी के साथ और प्रेशर से जाती है। नतीजे ये है कि ये एरोइन का प्रोसेस ज्यादा तेज हो जाता है। मैं मेडिकल साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, फिजिक्स और केमिस्ट्री से मेरा कभी दूर का भी वास्ता नहीं रहा। वैसे तो अल्लाह के फजल से बचपन से खासा होनहार हूं कि मैथमेटिक्स से वैसी दुश्मनी है पैदाइशी मेरी। उर्दू में कभी मैं 33 मार्क्स लेकर पास हुआ ही नहीं, ग्रेस मार्क्स पे पास हुआ। तो अंग्रेजी तो स्वदेशी जुबान थी गैरों की, तो हमने पढ़ी नहीं कि हम अंग्रेज की जुबान को क्यों पढ़ें, अपनी पंजाबी को पढ़ेंगे। तो जब पंजाबी पढ़ने बैठे तो मालूम हुआ कि पंजाबी का एक लफ्ज वैसे ही नहीं पढ़ा जाता, तो हमने उस पर भी तीन लफ्ज भेज दिए। तो खासा होनहार रहा तालीम के बारे में मैं बचपन से, तो इसलिए मैं ये टर्मिनोलॉजी में तो गुफ्तगू नहीं कर सकूंगा कि क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी में इसमें अर्ज कर सकूंगा आपसे, लेकिन मैं आपको एज ए लेमैन जिस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूं वो मैंने आपसे एक्सप्लेन कर दिया। इसका बेहतरीन तरीका यह होगा कि इसका केमिकल एनालिसिस करा लीजिए, उसके अंदर पांच ऐसे केमिकल्स मिलेंगे जो अल्कलाइन होंगे और दो ऐसे केमिकल्स हैं जो एसिडिक हैं, और इत्तेफाक की बात यह है कि ये सातों के सातों दिल ही पर असर करते हैं सबसे ज्यादा। और एक चीज जो इंसान ने नहीं पूछी वो मैं एडिशनली अपनी तरफ से मैं बता दूं, इसकी गुठली अगर पीस कर खाई जाएगी, क्योंकि ये जो पीसने का अमल है इसको जब हम हाथ से करते हैं, इसे हाथ से इसको कूटते हैं, अब ये कूटने से एक बहुत पुरानी बात याद आ गई, तो मेरी दरख्वास्त ये है कि लफ्ज जो कूटना मैं कह रहा हूं ये उर्दू का है, कि ये सुनने वाले वो हरकत न कर गुजरे जो वो सरदार जी कर गुजरे थे, कि डॉक्टर साहब ने उनकी बेगम को एग्जामिन किया और एक दवाई दी कि घर जाके इसको कूट कर खिलाना। तो वो अपनी वाइफ को मार रहे थे तो किसी ने पूछा, भाई इसको क्यों मारते हो, इसने क्या किया? कि नहीं इसने कुछ नहीं किया, डॉक्टर ने कहा था कि ये दवाई ले जाओ और अपनी बीवी को कूट के खिलाना, तो मैं इसकी कुटाई कर रहा हूं। तो वो कुटाई मैं नहीं अर्ज कर रहा आपसे, मैं तो गुठली को कूटने के लिए कह रहा हूं कि उसे हाथ से कूटा जाए। उससे किसी भी चीज को जब हम हाथ से कूटते हैं तो उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत कम तब्दील होती हैं, होती उसमें भी हैं, क्योंकि जो हम उसको चोट देते हैं तो उसके अंदर केमिकल चेंज आती है, लेकिन ये जो ग्राइंडर है अगर इसके अंदर किसी चीज को हम पीसेंगे तो वो उसकी केमिकल कंपोजिशन को कुली तौर पर तब्दील करके रख देगा। उसकी वजह मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जो एटम बम बनाते हैं हमसे मुराद मैं नहीं, मैंने तो अर्ज किया कि ऐसा होनहार हूं कि किसी भी सब्जेक्ट से कभी दोस्ती रही नहीं, मैं आप जैसे साइंसदान लोगों की बात कर रहा हूं। तो करते क्या है कि यूरेनियम लेके उसकी सफाई कर देते हैं कि उसके यूरेनियम ओर के अंदर जो दूसरी कंटेमिनेशन होती हैं वो अलग करके प्योर यूरेनियम निकाल लिया जाता है, उसको गर्म करके उसको गैस में तब्दील करके वो गैस एक सेंट्रीफ्यूज के अंदर छोड़ी जाती है। वो सेंट्रीफ्यूज लंबाई में होती और उसको एंगल पर ماؤنٹ کرتے ہیں، وہ گیس اس کے اندر جاتی ہے، تو اس میں درمیان میں ایک سٹرر لگا ہوا ہے جو اسے چرن کرتا ہے، غالباً 1.5 لاکھ آر پی ایم پر رن کرتا ہے، وہ انبلیویبل سپیڈ۔ اب وہ گیس جو اس کے اندر چرن ہوتی گھومتی ہے، اس سے وہ چارج ہونا شروع ہو جاتی جس کو انریچمنٹ کہتے ہیں، تو وہ ایک سینٹریفیوج سے پھر دوسرے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، دوسرے سے تیسرے میں، کیونکہ سینٹریفیوجز عام طور پر 100-150 کی تعداد میں سائڈ بائی سائڈ لگائی جاتی ہیں، اور اسے کیسکیڈ کہا جاتا ہے، یہ اس کا ٹیکنیکل ورڈ ہے۔ تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی کیمیکل ایڈ نہیں کیا جاتا، کوئی اس کو کچھ نہیں، صرف اس کو سپن کرتے ہیں اس ایجیٹیٹر کے ذریعے جو اس میں ہے، اس کے سپن ہونے سے وہ چارج ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کو انریچمنٹ کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ویپن گریڈ تک انریچمنٹ اس کی کر لی جاتی ہے۔ جو چیز ہم گرائنڈر کے اندر پیستے ہیں وہ اسی پروسیس سے گزر رہی ہوتی ہے کہ بہت سپیڈ پر اس کو وہ چرننگ کرتا ہے، وہ گرائنڈر اسے بریک بھی کرتا ہے، اس کا جو کٹر ہے، اور اس کو سپن بھی کرتا ہے اس کے اندر، تو اسے دوہری مار پڑتی ہے، اس سے اس کی کیمیکل اور فزیکل پراپرٹیز دونوں ہی تبدیل ہو جاتی ہیں، اس کے وہ فوائد نہیں ہوں گے جو ہاتھ سے کوٹنے کے ہیں۔ تو اگر اس گٹھلی کو ہاتھ سے باریک کر کے کھایا جائے تو یہ 2-3 چیزوں پر جا کے اثر انداز ہوگی، خون میں شامل ہونے کے بعد اس کے جو اجزاء ہیں، اس کا سب سے بڑا اثر لیور کے ایک حصے پر ہوگا۔ اگر ہم کسی انسان کو اس کے سامنے سے دیکھیں، اس کے لیور کو، تو دیکھنے والے کے رائٹ سائڈ والا حصہ جو چوڑا ہے لیور کا، اس کے باٹم میں حصہ ہے، وہ عام طور پر کچھ عرصے کے بعد خراب ہو جاتا ہے، یا کم سے کم سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، اگر انویلڈ نہیں ہوگا تو سلو ڈاؤن ضرور ہو جائے گا۔ اس سے جو کیمیکل پروڈیوس ہوتا ہے، جسے سپلین پروسیس کرتی ہے، وہ کیمیکل جب نہیں پروڈیوس ہوتا تو انسان کے بلڈ میں ڈسارڈرز آتے ہیں، اور وہ پینکریاس کو افیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری باڈی ایک سیل بند یونٹ ہے، اور سیلف سفیشینٹ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے اندر ہی انرجی پیدا ہوتی ہے۔ ہماری باڈی میں کچھ الیکٹرولائٹس ہیں، لائک زنک، کاپر، اس طرح کی، پوٹیشیم، وہ الیکٹرولائٹ 5 وہ خوراک سے جنریٹ ہوتے ہیں، اس سے انسان کے جسم کے اندر انرجی آتی ہے، یا وہ سٹیٹک چارج آتا ہے جس کا ذکر یہاں ایک لیکچر میں میں نے کیا تھا، وہ ہمارے وائٹل آرگنز کو چلائے رکھتا ہے۔ یہ پاور یونٹ اندر ہی ہے ہمارے، کیمیکل فیکٹری بھی ہمارے اندر ہے جگر کی صورت میں۔ سپلین بہت بڑا رول پلے کرتی ہے جگر کے ساتھ مل کے۔ پینکریاس آپریٹ کرتا ہے تھرو دی پاور آف سرٹن کیمیکلز، جب وہ کیمیکل نہیں پروڈیوس ہوگا تو ہمارا پینکریاس جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوتا جائے گا، اور آہستہ آہستہ آئیڈل ہو جاتا بالکل، اس کے نتیجے میں ہمیں شوگر ہو جاتی ہے۔ تو اجوا کی گٹھلی جب پیس کر ہم کھاتے ہیں تو وہ شوگر کے کم کرنے میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیور کے اس حصے کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کر لیتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ گانا گاتے ہیں ان کے حلق کی سوزنگ میں بہت کام کرے گی، لیکن یہ سنگرز کے، اگر آپ ٹرائی کریں گے تو محلے والے کمپلینٹ کر دیں گے پولیس میں، ہم آپ وہ کھائیے پیس کے، آواز ہمیشہ خوبصورت رہے گی۔ تو یہ اجوا کے اندر یہ کیمیکل کمپوزیشن اس کی ہیں، اس سے زیادہ شاید میں اس کو ایکسپلین نہ کر سکوں، کیونکہ تعلیم تو ہے نہیں میرے پاس کہ میں اسے بیان کر دیتا۔ پھر کبھی موقع ملا تو اس کی سکن میں پائے جانے والے 6 کے 6 کیمیکلز ایکسپلین کر دوں گا کہ وہ کس کس طرح سے کام کرتے ہیں بشرط زندگی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار آپ سے ملاقات ہوتی بشرط زندگی۔ السلام علیکم۔